اسلام ہو جائے.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن پاک کی سورتوں کے تعارف کے حوالے سے ہمارا سلسلہ ہے. سورۃ الجاثیہ ہے. جاثیہ کا مطلب ہوتا ہے گھٹنوں کے بل گرنا. گھٹنوں کے بل آدمی گر کر جائے, جیسے گڑ گڑانے کا انداز ہوتا ہے, اسے جاثیہ, اس حالت کو جاثیہ کہا جاتا ہے. یہاں پر قیامت میں لوگوں کی جو حالت ہوگی کہ وہ گھٹنوں کے بل وہاں پر گرے ہوئے ہوں گے, اس کو بیان کیا گیا ہے. اس کی مناسبت سے اس کا نام سورۃ الجاثیہ ہے. مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. 37 آیتیں ہیں اور 4 رکوع ہیں. قرآن پاک کی عظمت کے ساتھ اس کا بیان ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیق اور اپنی شان اور اپنی قدرت کا بیان کیا. پھر مختلف نعمتوں کا بیان ہے. اس کے بعد اچھے برے عمل کا انجام بیان کر دیا. فرمایا جو اچھا عمل کرے اپنی ذات کے لیے, برا کرے گا تو اپنے برے کو, پھر تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا. تو جس نے اچھا کرنا ہے اس کی اپنی ذات کا فائدہ, جس نے برا کرنا ہے اس کی اپنی ذات کا نقصان. اس کے بعد بنی اسرائیل کا تذکرہ. بنی اسرائیل کو کتاب, حکمت, حکومت اور نبوت عطا کی گئی, رزق وافر مقدار میں ملا. پھر اس کے بعد فرمایا کہ جو اچھے عمل کرنے والا ہے اور جو برے عمل کرنے والا ہے, یہ برابر نہیں ہے. یہ دونوں برابر نہیں ہو سکے. جیسے زندہ اور مردہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے اور زندگی اور موت برابر نہیں ہو سکتی, اسی طرح جو ہے اچھے اور برے لوگ جو ہے یہ بھی آپس میں برابر نہیں ہو سکتے. ان کی زندگی اور موت دونوں برابر ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ دونوں کو ایک ہی طرح کا بدلہ دے, ایسا نہیں ہوگا. اس کے بعد کفار کے انکار قیامت کو بیان کیا. کفار قیامت کا انکار کرتے تھے, کہتے تھے کہ بھئی یہ دنیا کی زندگی ہی بس زندگی ہے, ہم مرتے ہیں, پیدا ہوتے ہیں اور بس, باقی یہ جو ہے کہ خالق ہے, مالک ہے, کوئی رازق ہے, کوئی پیدا کرنے والا, ایسا ہمارا کوئی تصور نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد پھر اپنی قدرت اور زندہ کرنے اور موت دینے کی شان کو بیان فرمایا. پھر اس کے بعد قیامت کا تذکرہ ہے, اور قیامت کے تذکرے کے اندر فرمایا کہ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ, جس دن قیامت قائم ہوگی اہل باطل اس دن ہار جائیں گے, اور تم ہر گروہ کو دیکھو گے زانوں کے بل گرے ہوئے, گھٹنوں کے بل گرے ہوئے. ہر گروہ اپنے نامائے اعمال کی طرف بلایا جائے گا اور اسے کہا جائے گا کہ آج تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا, اور یہ ہمارا نوشتہ ہے, تمہارا نامہ اعمال ہے, یہ تم پر حق بولتا ہے. ہم تمہارے اعمال جو دنیا میں کرتے تھے وہ ہم لکھتے رہے. اب جو جنتی ہیں, فرمایا کہ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِي, ان کا رب انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا. اور جو جہنمی ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ جہنم میں داخل ہوں گے. اس کے بعد کفار جو اللہ کی آیتوں کا اور اس کے عذاب کا مذاق اڑاتے تھے, اللہ تعالیٰ نے اس کا بیان کیا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد کا بیان ہے. فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. تو اللہ ہی کے لیے سب خوبیاں ہیں, آسمانوں کا رب اور زمین کا رب اور سارے جہاں کا رب, اور اسی کے لیے بڑائی ہے آسمانوں اور زمین میں, اور وہی عزت و حکمت والا ہے. اس کے اوپر اس سورت کا اختتام. اس کے بعد سورت الاحقاف ہے. احقاف جو ہے یہ ایک علاقے کا نام ہے, ایک علاقے کا نام احقاف ہے جہاں پر قوم عاد بستی تھی. تو اس سورت میں قوم عاد کا تذکرہ اور احقاف علاقے کا تذکرہ ہے, تو اس کی مناسبت سے اس کا نام سورۃ الاحقاف. مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. 35 اس میں آیتیں ہیں اور 4 رکوع. قرآن پاک کے نزول کے بیان کے ساتھ اس کی ابتدا ہے. اس کے بعد شرک اور قیامت کے دن جو مشرکوں کی حالت ہوگی اس کا بیان ہے. اس کے بعد اچھے اور برے لوگوں کا بیان ہے. اچھے لوگوں کا بیان کیا کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے, یعنی ایمان لاتے ہیں اور پھر اس پر ثابت قدم رہتے ہیں, ایمان پر انہیں استقامت نصیب ہوتی ہے. قیامت کے دن ان پر نہ خوف نہ انہیں کوئی غم, جنتی ہیں, ہمیشہ اس میں رہیں گے اپنے اعمال کے بدلے میں. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کو ہم نے اس کے والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا, ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں. پھر فرمایا کہ اس کی ماں جو ہے اس کو بڑی تکلیف سے اپنے پیٹ میں رکھتی ہے, جنم دیتی ہے, پھر آگے دودھ پلانے کا مرحلہ ہے, تو یہ سارے کے سارے مراحل جو ہیں یہ تقاضا کرتے ہیں کہ ماں باپ کی خدمت کی جائے، ان کی اطاعت کی جائے اور ان کو زیادہ سے زیادہ آرام و سکون پہنچایا جائے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اچھے عمل کرنے والوں سے ہم ان کی نیکیاں قبول کرتے ہیں اور ان کے گناہوں سے درگزر فرماتے ہیں اور انہیں جنت کے اندر داخلہ دیتے ہیں. تو ایک طرف والدین کے فرما بردار ہیں اور دوسری طرف والدین کے نافرمان. نافرمان کون ہیں؟ جو اپنے ماں باپ سے کہتے ہیں کہ اف تم سے دل پک گیا، یعنی ہم تم سے اکتا گئے ہیں، کیا جو ہے نا وہ، یعنی اب جو ان کی پھر وہ چیزیں، اگر یعنی کوئی باپ بیمار ہے یا وہ کھانستا رہتا ہے ساری رات، تو اب اس کو جو ہے اپنے دل میں یہ سوچنا اور زبان سے کہنا کہ ہمارا دل جو ہے نا تم سے بیزار ہو گیا، تنگ آ گئے ہم تم سے. تو یہ جو طرز عمل ہے یہ کسی بھی طرح کسی بھی مومن کے شایان شان نہیں. والدین جس عمر کو بھی پہنچ جائے، ان کی جیسی بھی حالت ہو، بہر صورت ان کی خدمت کرنے کا حکم ہے. اس کے بعد پھر احقاف سرزمین کا تذکرہ ہے، جس کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورت الاحقاف. فرمایا کہ عاد کے ہم قوم، یعنی حضرت ہود علیہ السلام کو یاد کرو. تو انہوں نے اپنی قوم کو احقاف کی سرزمین میں ڈرایا کہ تم سے پہلے بھی قومیں گزری ہیں، ایمان نہ لانے کی وجہ سے ان پر عذاب آیا تو تم ڈرنا، لیکن قوم نہیں مانی. اب ان پر کیسے عذاب آیا؟ تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ ان پر عذاب آیا بادلوں کے ذریعے. انہوں نے بادل دیکھے، آسمانوں کے کنارے پھیلے ہوئے اور ان کی وادیوں کی طرف آ رہے تھے. جب انہوں نے بادل دیکھے تو کہنے لگے ہادا عارض ممطرنا، یہ بادل ہے ہم پہ برسے گا. تو ان سے کہا گیا کہ یہ وہ بادل نہیں ہے جو تم پہ برسے گا، بلکہ یہ وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی مچاتے تھے. تو کیا ہوا؟ ریح فیہا عذاب علیم، ایک آندھی ہے جس میں دردناک عذاب ہے، ہر چیز کو تباہ کر ڈالتی ہے اپنے رب کے حکم سے. فاصبحوا لا یرا الا مساکنہم، تو فرمایا کہ جب وہ آندھی ان پر آئی، وہ طوفان ان پر آیا، تو کیا ہوا کہ صبح کے وقت ان کے ویران گھروں کے علاوہ وہاں کچھ بھی نہیں تھا، سب کے سب جو ہے وہ کفار جو ہے نیست و نابود ہو گئے، تباہ و برباد ہو گئے، مر گئے، اللہ کے عذاب کا شکار ہو گئے، اور ان کے مکانات جو ویران پڑے ہوئے تھے اس کے علاوہ وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کذالک نجزی القوم المجرمین، اسی طرح ہم سزا دیتے ہیں مجرموں کو، جو مجرم لوگ ہیں ان کو ایسے ہی سزا دیتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی طرح گزشتہ بستیوں کا تذکرہ کیا، اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ جنات حاضر ہوئے تھے اور ان جنات نے قرآن سنا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا. فرمایا کہ ہم نے تمہاری طرف کتنے جن پھیرے جو قرآن سنتے، پھر جب وہ وہاں حاضر ہوئے آپس میں بولے کہ خاموش رہو. جب تلاوت مکمل ہو گئی، یہ اب جنات اپنی قوم کی طرف واپس لوٹے، تو ان سے کہنے لگے کہ اے ہماری قوم، ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد اتاری گئی ہے، پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی، حق کی راہ دکھاتی ہے، سیدھا راستہ دکھاتی. تو جنات نے اپنی بقیہ قوم سے کہا اے ہماری قوم، اللہ کے منادی کی بات مانو اور اس پر ایمان لاؤ، وہ تمہارے کچھ گناہ بخش دے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے. تو یہ جنات نے اپنی قوم میں جا کے تبلیغ کی. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے قیامت کا تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین بنائے، تو وہ ان کے بنانے سے تھک نہیں گیا، وہ دوبارہ مردوں کو زندہ کرے گا. پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبر کرنے کا فرمایا گیا، اور پھر قیامت کے انتظار کے تذکرے پر ہی اس سورت کا اختتام ہوا. اس کے بعد سورہ محمد ہے، اس کی وجہ تسمیہ، یعنی اس کا یہ نام کیوں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سورت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ نام مبارک ذکر کیا گیا، اس کی مناسبت سے اس کا نام سورہ محمد. مدینہ منورہ میں نازل ہوئی اور قرآن پاک کی 47ویں سورت ہے، اس میں 38 آیتیں ہیں اور 4 رکوع ہیں. کفار کے اعمال برباد ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ نے اس کے تذکرے سے سورت کی ابتدا کی. اس کے بعد جہاد کا بیان ہے، جہاد کے بعد فرمایا کہ جو اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے. فرمایا یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو، اگر تم دین خدا کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. پھر اس کے بعد جنتیوں اور جہنمیوں کا تذکرہ ہوا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنت کی نہروں کا بیان فرمایا کہ جنت میں کس کس طرح کی نہریں ہیں. تو فرمایا کہ احوال اس جنت کا جس کا وعدہ پرہیزگاروں سے ہے، وہ کیا ہے؟ اس میں ایسی پانی کی نہریں ہیں جو پانی کبھی خراب نہیں ہوگا، ایسی دودھ کی نہریں ہیں جس کا مزہ کبھی تبدیل نہیں ہوگا، ایسی شراب کی نہریں ہیں جس میں پینے والوں کے لیے بڑی لذت ہے، اور ایسی شہد کی نہریں ہیں جو شہد بڑا صاف ستھرا ہے، اور جنتیوں کے لیے جنت میں ہر قسم کے پھل ہوں گے اور اللہ کی طرف سے مغفرت ہوگی۔ یہ جنت کا بیان، پانی کی نہریں، دودھ کی نہریں، شراب کی نہریں اور شہد کی نہریں جو ہیں یہ جنت کے اندر، اور اس کے علاوہ ہر طرح کا پھل ہے اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور اس کی رضا مندی ہے۔ اس کے مقابلے میں جو جہنمی ہیں تو کھولتا ہوا پانی جو ان کی انتڑیوں کو چیر کے رکھ دے گا، آنٹوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، ان کے لیے یہ۔ تو یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی، اب آدمی کی مرضی ہے کہ جنت میں جانے کی تیاری کرتا ہے یا جہنمیوں والے اعمال کرتا ہے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک کے ساتھ اس سورہ مبارکہ میں آیت جو ہے، اور اس کے بعد پھر منافقین کا تذکرہ جو ہے وہ مسلسل آیات کے اندر ہے، یعنی کئی آیات ہیں جن میں مسلسل منافقوں کا تذکرہ ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ترغیب دی۔ خرچ آدمی کیوں نہیں کرتا؟ کہ دنیا سے محبت کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے تو اس کا بیان کر دیا کہ دنیا کی زندگی تو یہ کھیل کود ہے، اگر تم ایمان لاؤ، پرہیزگاری اختیار کرو تو اللہ تمہیں تمہارا ثواب دے گا اور اللہ تم سے تمہارا مال نہیں مانگے گا۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ اگر تم سے مال مانگے اور زیادہ مانگے، یعنی اللہ تعالیٰ تم سے مال طلب کرے اور زیادہ مال طلب کرے، تو تم بخل کرو گے اور وہ بخل تمہارے دلوں کے میل کو ظاہر کر دے گا کہ مال کی محبت زیادہ ہے۔ پھر فرمایا یہ جو تم ہو بلائے جاتے ہو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اب فرمایا کہ جو کنجوسی کرتا ہے تو وہ اپنی جان پر ہی بخل کرتا ہے، یعنی اس کے بخل کا، کنجوسی کا نقصان اسی کی ذات کو ہوگا، اللہ کو تمہارا مال نہیں چاہیے، اللہ بے نیاز ہے اور تم سب محتاج ہو۔ اور اگر تم منہ پھیرو، یعنی اللہ کے حکام پہ عمل نہ کرو، تو اللہ تعالیٰ تمہارے سوا اور لوگوں کو بدل دے گا اور وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے، یعنی تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر لو، ورنہ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ تمہاری جگہ اوروں کو لے آئے جو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہوں۔ اس کے بعد سورۃ الفتح، فتح کا مطلب فتح، اس سورت میں فتح مکہ، یعنی مکہ مکرمہ کے جو ہے وہ فتح ہو جانے کا تذکرہ، اس کی بشارت دی گئی ہے، تو اس کی مناسبت سے اس کا نام سورۃ الفتح۔ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، 29 آیتیں ہیں اور 4 رکوع ہیں، اور یہ سورت نمبر ہے 48۔ پہلی آیت میں فتح مکہ کی بشارت دی گئی، فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک ہم نے تمہارے لیے روشن فتح فرما دی۔ اس کے بعد مومنوں کے دل میں اطمینان اور سکون اللہ تعالیٰ نے داخل کیا، اس کا بیان ہے۔ پھر آسمان و زمین کے لشکر سب اللہ کی ملک ہیں، اس کا بیان ہے۔ پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کہ آپ کو شاہد، مبشر اور نذیر بنایا، لوگوں کو آپ پر ایمان لانے اور آپ کی تعظیم و توقیر کرنے کا حکم دیا، اور اللہ کی تسبیح بیان کرنے کا حکم دیا، اس کا بیان۔ پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے جو صلح حدیبیہ کے موقع پر بیعت کی تھی، اس بیعت کا بیان اور اس بیعت کی فضیلت۔ پھر اس کے بعد منافقین کا مسلسل تذکرہ ہے، اور منافقین کے تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام سے اپنی خوشنودی، اپنے راضی ہونے کا بیان کیا، وہ کس طرح؟ فرمایا کہ بے شک اللہ راضی ہوا ایمان والوں سے جب وہ اس پیڑ کے نیچے تمہاری بیعت کرتے تھے، جب صحابہ کرام ایک درخت کے نیچے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو گیا، اور جو صحابہ کے دلوں کی کیفیت تھی اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے، اللہ نے ان پر اطمینان نازل کیا اور انہیں جلد فتح بھی عطا کرے گا، مال غنیمت بھی عطا کرے گا۔ تو یہ صحابہ کرام کی عظمت کی ایک بہت بڑی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا مندی کا اظہار بڑے واضح الفاظ کے اندر بیان فرما دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی بہت سارے مقامات پر مدد کی، اس کا بیان کیا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا تھا، اور آپ نے وہ خواب صحابہ کرام سے بیان کیا تھا، اور اس کے بعد ہی صحابہ کرام عمرے کے لیے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ خواب یہ تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ تم لوگ جو ہے وہ عمرہ کر رہے ہو۔ تو اب لوگوں کو بڑی خوشی ہوئی، کیونکہ ایک عرصہ ہو گیا تھا، خانہ کعبہ کی زیارت نہیں ہوئی تھی، تو بڑے خوش ہوئے۔ اب یہ اپنے جو ہے وہ احرام باندھ کر جب گئے اور صلح حدیبیہ ہو گئی اور وہاں سے واپس آنا پڑ گیا بغیر عمرے کے، تو اس پر جو ہے وہ دل کے اندر جو ہے وہ ایک جو ہے وہ رنج کی کیفیت پیدا ہوئی کہ ہم سے تو کہا گیا تھا کہ ہم عمرہ کریں گے لیکن ہم تو بغیر عمرے کے واپس آ رہے ہیں. وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے تم سے یہ کہا تھا کہ ہم عمرہ کریں گے, یہ نہیں کہا تھا کہ اسی سال کریں گے. لہذا اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا وہ وعدہ پورا ضرور ہوگا. چنانچہ اس کے اگلے سال پھر صحابہ کرام نے عمرہ بھی کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب جو ہے وہ بھی پورا ہوا. اس کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا بیان ہے کہ وہی اللہ ہے جس نے اپنا رسول بھیجا ہدایت اور سچے دین کے ساتھ تاکہ اسے سب دینوں پر غالب کرے, اور اللہ کافی گواہ ہے. پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا محمد الرسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہیں. اب صحابہ کرام کی شان بیان کی کہ جو سرکار کے ساتھ ہیں کافروں کے مقابلے میں سخت ہیں, آپس میں نرم دل, تو انہیں دیکھے گا رکوع کرتے, سجدہ کرتے, اللہ کا فضل و رضا چاہتے ہوئے. ان کی علامت ان کے چہروں میں ہے سجدوں کے نشان سے. ان کی یہ مثال تورات میں بھی ہے, انجیل میں بھی ہے. یعنی بیان یہ کیا کہ صحابہ کرام کی شان کا بیان اللہ تعالیٰ نے تورات کے اندر بھی کیا اور انجیل کے اندر بھی کیا. اور صحابہ کی شان کیا تھی؟ کافروں کے مقابلے میں سخت تھے, آپس میں نرم دل, اور رکوع کرنے والے, سجدہ کرنے والے, اللہ کا فضل تلاش کرنے والے, اللہ کی رضا چاہنے والے. ان کی پیشانی کا نور جو ہے بتاتا تھا کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں کثرت سے سجدہ کرنے والے ہیں. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کو یہ عظمت اور یہ ترقی دیتا ہے تاکہ کفار کا دل اس سے جلے. تو صحابہ کرام سے جو جلتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ مسلمان نہیں. اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ایمان والوں سے اور اچھے عمل کرنے والوں سے مغفرت کا اور اجر عظیم کا. اس کے اوپر سورت کا اختتام ہوا. اس کے بعد سورت الحجرات, قرآن پاک کی 49ویں سورت ہے, 49 نمبر سورت ہے, مدینہ منورہ میں نازل ہوئی. اس میں 18 آیتیں, 2 رکوع ہیں. یہ پوری سورت جو ہے اس کا اکثر حصہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت, شان اور تعظیم کے بیان پر ہے, اور اس کے بعد اخلاق حسنہ کا بیان. فرمایا کہ اللہ اور اللہ کے رسول پر پیش قدمی نہ کرو, اور نبی کی بارگاہ میں اپنی آوازیں بلند نہ کرو, ان کے حضور چلا کر بات نہ کرو جیسے آپس میں بات کرتے ہو, ورنہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے, تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. پھر فرمایا کہ جو رسول اللہ کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں, آہستہ رکھتے ہیں, یعنی ادب اور تعظیم کرتے ہیں, تو فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ نے تقوی پرہیزگاری کے لیے منتخب کر لیے, پرکھ لیے, ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم. اور وہ لوگ کہ جو نبی پاک علیہ السلام کے حجروں کے باہر سے آپ کو پکارتے ہیں, جیسے عام لوگ کسی کے گھر کے باہر جا کے آوازیں دینا شروع کر دیتے ہیں, تو جو نبی کو ایسے پکارتے ہیں فرمایا بے عقل لوگ ہیں. اگر یہ صبر کریں حتیٰ کہ نبی خود تشریف لے آئیں, یہ ان کے حق میں بہتر ہے. تو یہ سارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعظیم کے امر اللہ تعالیٰ نے سکھائے. اس کے بعد فرمایا کہ تمہارے پاس اگر کوئی فاسق خبر لے کے آئے تو تحقیق کر لیا کرو, یہ نہ ہو کہ بغیر تحقیق کیے کسی کو تکلیف پہنچا دو جہالت کے اندر, اور بعد میں شرمندگی اٹھانا پڑے. یعنی کسی نے آ کے کہا کہ فلاں جو ہے وہ تمہارے بارے میں یہ کہتا تھا, اب اس کے خلاف محاذ کھڑا کر دیا, اسے تکلیف پہنچا دی, بعد میں پتہ چلا کہ جو خبر لے کے آیا تھا وہ جھوٹی خبر لے کے آیا تھا. تو جب کوئی آدمی کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لینی چاہیے, یہ نہ ہو کہ لا علمی کے اندر صرف کسی کی باتیں سن کر ہمارا غصے کے مارے برا حال ہو جائے, اور جا کر ہم جو اس کو بولنا ہے بول دیں, بعد میں پتہ چلا کہ ایسی تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی, یا اس نے جو بات کہی تھی اس کا تو سیاق و سباق ہی کچھ اور تھا, اس کا بیک گراؤنڈ ہی کچھ اور تھا. تو لہذا پہلے بات کی تحقیق کر لینی چاہیے. اس کے بعد پھر باغیوں کے احکام بیان کیے اور فرمایا کہ مسلمانوں کے دو گروہ آپس کے اندر اگر لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کروا دو, ورنہ پھر جو باغی ہے اس کے خلاف پھر تم دوسروں کی مدد کرو. یعنی جیسے جو حاکم اسلام ہے, اگر باغی جو ہے وہ حاکم اسلام کے خلاف بغاوت کرتے ہیں, ان کی بغاوت کے اندر پھر حاکم اسلام کا ساتھ دے کر اس بغاوت کو کچلنے کی کوشش کرو. پھر مومنوں کا فرمایا کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں, تو اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کروا دیا کرو, اللہ سے ڈرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. اس کے بعد بہت سارے احکام ہیں, ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ, مرد مردوں کا مذاق نہ اڑائیں, عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں. ہو سکتا ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ ہم سے زیادہ اچھا, ہم جس کا مذاق اڑا رہے ہیں وہ ہم سے زیادہ اچھا. ایک دوسرے کو تانا نہ دو, برے نام نہ رکھو. اسی طرح جو ہے فرمایا بدگمانی نہ کرو, ایک دوسرے کے عیب تلاش نہ کرو, ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. غیبت کرنا ایسے ہے جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانا. پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے کنبے اور قبیلے بنائے, کوئی کسی قوم سے کسی قبیلے سے تعلق رکھتا ہے, کسی کی ذات کوئی ہے, کسی کی ذات کوئی ہے, تو یہ ذاتوں کی وجہ سے کوئی ایک دوسرے سے افضل نہیں ہے. ये तो सारी चीजें पहचान के लिए हैं। इस आदमी का ताल्लुक फलां बरादरी के साथ है, ये फलां बरादरी के साथ ताल्लुक रखता है, ये पहचान का जरिया है। अल्लाह की बारगाह में मर्तबा किसका है? जो ज्यादा तकवे वाला है, ज्यादा परहेजगार है, अल्लाह की बारगाह में मकामो मर्तबा उसका है। फिर उसका वो कुछ आराब यानी गंवार लोग जो देहातों से ताल्लुक रखते थे, उनका बयान किया कि वो आके कहते कि हमने हम ईमान ले आए, तो फरमाया कि ये ना बोलो ईमान ले आए। अभी सिर्फ तुम जाहरी एतबार से इताअत गुजार हुए हो, ईमान तुम्हारे दिलों के अंदर दाखिल नहीं हुआ। फिर इसके बाद फरमाया कि मोमिनों की शान बयान की, मोमिन कौन हो जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं, रसूल पर ईमान रखते हैं और शक नहीं करते, यानी जब ईमान ले आए तो फिर ईमान के बारे में शक का शिकार नहीं होते, अपने जानों मालों के साथ जिहाद करते हैं और यही लोग सच्चे हैं। अब उसके बाद कुछ लोग वो थे जो इस्लाम कबूल करने के बाद एहसान जताते थे, हम तो मुसलमान हैं, हमने इस्लाम कबूल कर लिया, लिहाजा हमें माल दिया जाए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए महबूब, ये लोग तुम पर एहसान जताते हैं कि मुसलमान हो गए, तुम फरमाओ अपने इस्लाम का एहसान मुझ पर ना रखो, अल्लाह का तुम पर एहसान है कि उसने तुम्हें हिदायत दी अगर तुम सच्चे हो। तो बता दिया कि अगर कोई शख्स मुसलमान होता है तो उसका कोई हमारे ऊपर एहसान नहीं है, यानी अगर हमारे जमाने के अंदर भी कोई मुसलमान हो जाता है तो उसका कोई हमारे ऊपर एहसान नहीं है कि मुसलमान हो गया, हमने अगर उसके मुसलमान होने में कुछ किया है तो हमें सवाब मिलेगा, लेकिन उसका हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं है। हाँ, अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ताला ने उसको इस्लाम की तौफीक अता फरमाई। इसके बाद फरमाया बेशक अल्लाह जानता है आसमानो जमीन के गैब को और अल्लाह देखता है तुम्हारे कामों को। इसके बाद सूरह काफ मक्का मुकरमा में नाजिल हुई, इसमें 45 आयतें 3 रुकू हैं। शुरू के अंदर क्यामत का तस्किरा, उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया कि क्या वो आसमानों को नहीं देखते, हमने इसे कैसा बनाया, संवारा और इसमें कोई रखना नहीं है, आसमान दरमियान में फटा हुआ नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं। जमीन है, हम अल्लाह ताला ने उसको फैला दिया, उसमें पहाड़ जो है वो बना दिए, उसमें हर तरह का जो है वो बारौनक जोड़ा उगाया कि उसके अंदर फल फूल उगते हैं, तो ये सब अल्लाह ताला की निशानी है। फिर गुज़श्ता कौमें जो हलाक हुई उनका तस्किरा है, कौम नूह है और कौम समूद है, कौम आद है, फिरौन है और कौम लूत है, असहाब एका हैं, कौम तुब्बा है, ये सब वो हैं जिनको हलाक कर दिया गया। तो अल्लाह ताला इन क्यामत के मुनकिरीन को फरमाता है अफा अयीना बिल खल्किल अव्वल, कि क्या हम पहली बार बनाकर थक गए, हमने जो दुनिया जमीन आसमान पहली मरतबा बनाए तो क्या हम थक गए? ऐसा नहीं है, अल्लाह ताला थकावट से पाक है, ये अल्लाह ताला की शान ही नहीं है कि वो थक जाए, उसका तो मामला ये है कि कुन फरमा के कायनात को पैदा कर देता है। फिर फरमाया कि हमने इंसान को पैदा किया और हम जानते हैं जो उसका नफ्स उसको वसवसे डालता है और हम उसकी शाह रग से भी ज्यादा उसके करीब है। और फिर फरमाया कि किरामन कातिबीन, फरिश्ता जो है वो उसके पास बैठा हुआ जो उसका हर अमल लिखता है, तो बंदा जो बोलता है जो उसकी जबान से निकलता है उसी वक्त लिख लिया जाता है। फिर उसके बाद जन्नत और जहन्नम का तस्किरा है, जहन्नम कहेगी जब जहन्नम के अंदर अल्लाह ताला मखलूक को डालेगा और जहन्नम से फरमाएगा हलिम तलाती, क्या तू भर गई, तो जहन्नम कहेगी हल बि मजीद, कुछ और ज्यादा है, यानी ए अल्लाह और है तो और भी डाल दे मुझ में। इसके बाद फिर जन्नत का तस्किरा है, और जन्नत जिनको मिलेगी वो कौन, जो रहमान से बिन देखे डरते हैं, खुदा को देखा नहीं लेकिन अल्लाह से डरते हैं और अल्लाह ताला की तरफ बारगाह में वो दिल लेकर आते हैं जो रुजू करने वाला है। इसके बाद फिर फरमाया कि गुज़श्ता कौमों की जो हलाकत है उसके हवाले से फरमाया कि इसमें नसीहत है उसके लिए जो दिल रखता है या कान लगाए और मुतवज्जे हो। फिर इसके बाद अल्लाह ताला ने अपनी तस्बीह करने का हुक्म दिया कि अल्लाह ताला की तस्बीह बयान की जाए सुबह शाम और नमाजों के बाद और रात की घड़ियों के अंदर। फिर उसके बाद क्यामत का तस्किरा, और क्यामत के तस्किरे के ऊपर इस सूरत का इख्तिताम है। इसके बाद सूरह ज़ारियात है, ज़ारियात का मतलब है बखेरने वाली हवाएं, यानी वो हवाएं जो बखेर कर उड़ा देती हैं चीजों को। यहां पर मुसलसल जो है वो इस तरह की हवाओं का जिक्र करके अल्लाह ताला ने उनकी कसम बयान की, और उनकी कसम बयान करके फरमाया इन्नमा तू अदून अल सादिक, बेशक जिस बात का तुम्हें वादा दिया जाता है वो जरूर सच है। इसके बाद अल्लाह ताला ने मुत्तकीन के औसाफ बयान किए, मुत्तकीन के औसाफ क्या हैं? फरमाया कि दुनिया में नेक लोग थे, ये रातों में कम सोया करते थे اور سحری کے وقت یعنی رات کے آخری پہر استغفار کیا کرتے تھے۔ ان کے مالوں میں مانگنے والے کا اور بے نصیب آدمی کا حق تھا۔ تو یہ لوگ تھے جو پرہیزگار تھے، جو اب جنت میں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین کے اندر بھی اللہ کی نشانیاں ہیں، تمہاری ذاتوں کے اندر بھی اللہ کی نشانیاں ہیں، اور آسمان میں تمہارا رزق ہے۔ تو اب جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، بندہ اس میں غور کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے عجائبات اس کے سامنے ظاہر ہوتے جائیں گے۔ اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے پاس آنے والے مہمانوں کا تذکرہ ہے، جنہوں نے آ کر جن کے سامنے کھانا پیش کیا گیا تو انہوں نے کھانا نہیں کھایا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تھوڑا سا پریشان ہوئے، تو انہوں نے بتایا کہ ہم جو ہے وہ آپ کو علم والے بیٹے کی بشارت دینے آئے، اور اس کے ساتھ یہ بتانے آئے کہ ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں اور قوم لوط کی ہلاکت کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے۔ پھر قوم لوط کا تذکرہ ہے کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے عذاب نادل فرمایا، پتھر ان کے اوپر برسائے گئے اور ہر پتھر پہ نشان لگا ہوا تھا جس نے اس کو ہلاک کرنا تھا۔ تو اس کے بعد فرمایا کہ یہ جو قومیں ہلاک ہوئی ہیں ان قوموں میں بھی نشانی ہیں۔ قوم لوط کی ہلاکت میں نشانی، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام میں نشانی ہے کہ ان کو فرعون کی طرف بھیجا، فرعون نے نہیں مانا، وہ ہلاک ہوا۔ قوم ثمود کے اندر نشانی ہے، انہیں سمجھایا گیا، نہیں سمجھے تو ان کو جو ہے وہ کڑک نے آ لیا۔ اور قوم نوح کے اندر نشانی ہے کہ قوم نوح کو سمجھایا گیا، وہ نہیں مانی تو طوفان سیلاب کے ذریعے غرق کیے گئے۔ پھر فرمایا کہ آسمان کو ہم نے بنایا اور بے شک ہم آسمان کو وسعت دینے والے ہیں، زمین کو ہم نے فرش کیا اور ہم کیا ہی اچھا بچھانے والے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی پھر شانوں کا بیان ہے۔ اس کے بعد نصیحت کرنے کا فرمایا، فرمایا وذکر فإن الذکرٰ تنفع المؤمنین، سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے۔ اور تخلیق جن و انس کا مقصد بیان کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے جن اور آدمی اس لیے پیدا کیے کہ میری بندگی کریں، میں ان سے رزق نہیں مانگتا اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کھانا دے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں بندوں سے رزق نہیں طلب کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ خود رزق دینے والا ہے، قوت والا، قدرت والا ہے۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ ان کو رزق دے گا وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں۔ اس کے بعد فرمایا کہ بے شک ظالموں کے لیے عذاب کی ایک باری ہے جیسے ان کے ساتھ والوں کے لیے ایک باری تھی، یعنی جیسے پہلی قوموں کے لیے عذاب آیا اسی طرح ان کے لیے بھی عذاب ہے۔ تو بربادی ہے کافروں کے لیے اس دن سے جس کا انہیں وعدہ دیا جاتا ہے، یعنی قیامت کا۔ اس آیت مبارکہ پر اس سورت کا اختتام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کا فہم عطا فرمائے، اس کے احکام پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔
یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام۔